نمائندہ ترین آیت قرآن مجید کی جو حیات جاوید شہدا سے متعلق ہے کہ گمان بھی نہ کرنا تمہارے ذہنوں دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں تمہید کربلا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے تعلق سے شہر کوفہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں گزارش کیں، اور وہاں پر جو مختلف نظریات پائے جاتے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ آرائز پیش کیے۔ پہلے ہم نے مکہ مکرمہ کا کچھ تعارف، پھر مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ باتیں، اور پھر شام کے حوالے سے، اور پھر کنکلوڈ کیا شہر کوفہ کے بارے میں۔ ضمناً لفظ شیعہ کے اوپر بھی ہم نے بحث کی کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے لغت کے اعتبار سے، شیعہ کا مطلب کیا ہے سیاسی اعتبار سے، شیعہ کا مطلب کیا ہے عقائد کے اعتبار سے، ایک مسلک کے اعتبار سے۔ یوں اگر دیکھیں تو جو جس کے ساتھ جتنی دیر کے لیے ہے وہ اتنا اس کا شیعہ ہے، لیکن اگر کوئی دینی اعتبار سے، کوئی مسلکی اعتبار سے یہ طے کر لے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم علی کے ساتھ ہیں، زمانہ کوئی ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، جگہ کوئی ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، معاملہ دین کا ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، اصول دین کا ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمارے فروع ہو تو ہم علی کے ساتھ ہیں، اگر ہمارا اخلاق ہے تو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں سیرت کی تعلیم لینی ہے تو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں جو کچھ بھی چاہیے بعد رسول علی سے چاہیے، تو وہ ہے علی کا ایسا شیعہ کہ جس نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا آج تک اسی میں ہے اور قیامت تک اسی میں رہے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ امام مظلوم نے جو اپنا سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ تشریف لائے، چند مہینے امام نے مکہ میں گزارے ہیں۔ امام نے کوفے والوں کو کوئی خط نہیں لکھا، اس لیے کہ یہ بڑی سطحی سی بات ہے کہ جو نہ معلوم کب تک یہ غلط فہمی باقی رہتی ہے، لیکن یہ کہ محقق علماء اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ممکن ہے عوامی سطح پر بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو۔ ورنہ جب امام مظلوم روانہ ہوئے ہیں شہر مدینہ سے، کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا۔ امام کا تو بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں جو جا رہا ہوں تو انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، میں تو جا رہا ہوں تو صرف اور صرف طلب الاصلاح فی امت جدی، نہ ریاکاری مقصد ہے، نہ فساد مقصود ہے، نہ کوئی اور مسئلہ، صرف اور صرف میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف میرا ہدف ہے، نہیں عن المنکر میرا ٹارگیٹ ہے، راستہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا، راستہ وہی ہے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ظالم اپنے ظلم کے اندر اور کیا نیا پن لے کر آتا ہے۔ ورنہ علی ابن ابی طالب کا راستہ، پیغمبر اکرم کا راستہ، حسن مشتبہ کا راستہ، حسین مظلوم کربلا کا راستہ، راستہ ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پر وہ گامزن ہیں اور وہ اسی پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، مدینہ منورہ میں جب امام روانہ ہو گئے تو یزید کا پیغام آیا، اس لیے کہ بہرحال ولید کو رپورٹ کرنا تھا کہ یہاں پر میں نے جب حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے انکار کر دیا۔ تو اگلا جو خط ولید کے پاس آیا ہے، اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے چاہیے وہ فہرست کے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے میری بیعت سے انکار کیا ہے، حسین کے بارے میں تم بتا چکے، تو اس خط کے جواب کے ساتھ جو دوسری چیز مجھے چاہیے وہ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ واضح طور پر اس خط کے اندر اس نے تحریر کیا کہ ایک تو فہرست بتاؤ کہ اور کون سے لوگ ہیں کہ جو میری بیعت کو قبول نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز مجھے چاہیے وہ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ جس پر ولید کوئی کاروائی یوں نہیں کر پایا کہ امام حسین مدینہ منورہ سے تشریف لے جا چکے تھے، مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ وہ امن و امان کا مرکز کہ جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو یہاں پر آ گیا وہ امن کے حالت میں آ گیا، امن کے عالم میں آ گیا، مگر عجیب بات ہے کہ جہاں پر جانوروں کے لیے بھی امان ہے وہاں پر وارث کعبہ کے لیے امان نہیں، وہاں پر حسین ابن علی کے لیے امان نہیں۔ آسان نہیں ہے مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو ایگزیکیوٹ کرنا یا کسی کو قتل کرنا، لیکن اس موقع پر اب پلاننگ یہی ہو رہی کہ حج کا جب موسم آئے گا تو موسم حج کے دوران حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا جائے اور امام مظلوم کو قتل کر دیا جائے. یہ یاد رکھیے گا کہ باقاعدہ امام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول اتنی کیا اجلت تھی کہ آپ نے حج بھی نہیں کیا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام حج کے حوالے سے ایک بڑی رغبت رکھتے تھے. کئی کئی حج ہیں کہ جو حسین ابن علی نے اور ان کے بھائی حسن ابن علی نے پیدل کیے. یہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا ولا کل دامر یاتین من کل فج عمیق, کہ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے, پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے, لوگ آئیں گے. تو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے یاتوک رجالن, رجالن کا مطلب ہے رجل کے ذریعے سے, یعنی پیروں پر چل کر آئیں گے, پیدل چل کر آئیں گے. والا کل ضامر, اور سواریوں پر آئیں گے, دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے. یقین جانیے کہ سواری پر حج کرنا آسان ہے, اور یہ حکم تشنہ تعبیر رہ جاتا اگر حسنین پیدل حج کر کے نہ دکھاتے. تو پیدل حج کیا کرتے تھے, مدینہ منورہ سے چلیں پیدل مکہ مکرمہ تک, یہاں تک کہ بعض لوگ پریشان ہوتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ فرزند رسول کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں, اس لیے کہ آپ سواری پر نہ ہوں, پیدل ہوں اور ہم سواری پر ہوں تو ہمارے لیے یہ شاق ہے. تو امام فرماتے تھے کہ ہم تو حکم خدا کے مطابق اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, الفاظ میرے ہیں مطلب امام کا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرزند رسول پھر ہمارے لیے تو یہ بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ زمین پر چل رہے ہیں اور ہم سواری پر ہیں. جس پر ائمہ حسن اور حسین اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ تمہیں شرمندگی نہ ہو, اس کے لیے ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا روٹ تھوڑا سا ہٹ کر بنا لیتے ہیں. مگر آپ غور کیجئے کہ وہ حسین جن کو حج سے خانہ کعبہ سے اتنی رغبت, یعنی اس رغبت کا اگر احساس کرنا ہے تو عرفات کی دعائیں عرفہ امام حسین پڑھ لی, کہ جس کے اندر توحید کے وہ نکات موجود ہیں کہ جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. واقعاً تشریح ہے توحید, تشریح ہے عرفان جو امام مظلوم کی اس دعا کے اندر ہے, کہیں اور نہیں ملے گی. غیر معمولی انداز مناجات کا یہ بطور مجموعی ان تمام دعاؤں کے اندر ہے جو آل محمد سے ہم تک پہنچی ہے, چاہے دعائے کمیل ہو, دعائے مشلول ہو, دعائے عرفہ ہو, دعائے استشیر ہو. لیکن دعائے عرفہ کا معاملہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے, اس کی غیر معمولی حیثیت ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ وہ حسین ابن علی ایک دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. جب کسی نے سوال کیا تو یہی جواب دیا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مکہ حرم سرزمین حرم شبرن, ایک بالشت اگر مجھے باہر قتل کیا جائے مجھے زیادہ پسند ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے بہنے سے حرم کی حدود اور حرم کی حرمت پامال ہو. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ ایک اور بات کہتے ہیں اور بہت خوبصورت بات وہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حاجیوں کے بھیس میں یہ چاہتے تھے کہ چھپ کر یوں حسین کو قتل کر دیں کہ پتہ بھی نہ چل سکے کہ قاتل کون تھا. حسین ابن علی نے طے کیا کہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا تاکہ قاتل کے چہرے پر کوئی نقاب نہ رہنے پائے. کربلا میں یوں مقابلہ ہو کہ تلواریں کھینچے تو معلوم ہو کہ قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, کسی کو بعد میں پردہ پوشی کے لیے کوئی عذر نہ میسر آ سکے. اور واقعاً اسی طریقے سے ہوا کہ حسین نے قاتل پہچنوا دیے. بن حسن مشتبہ کے بارے میں آج بھی اگر آپ سنیں گے تو بہت سارے افراد خامہ خاں کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قاتل کو چھپایا جا سکے. مگر غور کریں گے تو امام حسین کے باب میں بالکل واضح کرسٹل کلیئر کہ قاتل کون, کس کے حکم پر قتل کیا, کون قاتل تھا, خنجر کون چلا رہا تھا, لباس کون لوٹ رہا تھا, کون بازو قلم کر رہا تھا عباس کے, کون سینے میں برچھی کا پھل اتار رہا تھا. یہ تمام تر چیزیں بالکل واضح اور آشکار کر دیں. اب جب امام مظلوم مکہ مکرمہ میں, تو وہاں پر شہر کوفہ کے لوگوں کو چونکہ اطلاع مل چکی ہے, اس لیے کہ مکہ میں لوگ آ رہے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں پھر واپس جا رہے ہیں, تو جو جا رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر حسین ابن علی ایک غیر معمولی شخصیت, ان تمام مظالم کے باوجود جو بنو امیہ اس زمانے میں کر چکے تھے, امام مظلوم کوئی گمنام شخصیت نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, ولید جانتا ہے گورنر مدینہ اور اسے معلوم ہے کہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے, اقدام کرنے سے گریزاں. اگر آپ مدینہ کے بعد کوفہ کے اندر دیکھیں تو نعمان بن بشیر, جس کی کل بات آئی, وہ کیوں اتنا گریز کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ پہچانتا ہے کہ آل محمد کا ایک مرتبہ اور مقام ہے. شیعوں کے خلاف ہم نے اتنا پرسیکیوشن کر لیا مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہو رہی اتنی آسانی کے ساتھ حسین مظلوم یا مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کی, جس کی وجہ سے ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دے کر بھیجا گیا کہ جس کی تفصیلات کل آپ سن چکے. اب اگر اس کے بعد دیکھیں تو تو یہ شہر کوفہ کے لوگ امام کو خط بھیجوا رہے ہیں, اور جو خط بھیجوا رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی قربانی بھی بالآخر پیش کی ہے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ جو محاصرے کی وجہ سے, ناکابندی کی وجہ سے نہیں آ پائے, ان پر بھی کوئی الزام نہیں. مگر جو جان بوجھ کر یا نفس کی کمزوری کی وجہ سے, اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ مقابلے پر نہ آئے اور وہ میدان سے فرار اختیار کر گئے تو یقیناً ان پر لعنت, یقیناً یہ وہ افراد ہیں کہ جو مذمت کے مستحق ہیں. ان میں سے وہ افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر بعد میں توابین میں اپنا نام لکھوایا, اگر ایسے ہیں تو ان کی توبہ خدا قبول کرے, جو مختار کے خروج کے موقع پر مختار کے ساتھ تھے. لیکن جو ایسے نہیں ہیں اور جو کسی بھی طریقے سے اس گروہ کے اندر شامل ہو گئے کہ جو یزیدی لشکر میں شمار کیا جاتا ہے, جو کربلا آئے اور امام مظلوم کے اوپر انہوں نے تلواریں چلائیں, یہ سارے کے سارے افراد حتمن قاتل ہیں امام حسین کے, اور ان سب کے لیے پروردگار عالم کا عذاب ہے. ان میں وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اسی دن توبہ کی, کیا کہنا, ان کی توبہ کو ہمارا سلام. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ افراد آپ کو بڑے غیر معمولی کریکٹر کے نظر آئیں. آپ سعید بن عبداللہ کا تذکرہ سنتے ہیں, حنفی, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا کے شہدا میں شام, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نماز کے موقع پر امام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنی جان قربان کی تھی تاکہ امام نماز پڑھ چکے. سعید بن عبداللہ کا تعلق کہاں سے؟ ان کا تعلق بھی کوفہ سے. یہ کیا صرف کوفہ کے اندر رہتے تھے؟ نہیں, یہ بھی پیغمبر تھے, یعنی یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو خطوط لے کر آئے تھے. انہوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی, یہ پیغام لے کر بھی آ رہے تھے, پھر لے کر جا بھی رہے تھے, اور کربلا کے اندر بھی موجود تھے, اور انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی. انہی میں ایک اور اہم نام ہے جو میرے نوجوان دوست اور بچے اگر یاد رکھ سکیں, جو بہت اہم نام ہے, قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی. ان کا بھی تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا. یہ قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی, کتنی زحمت اس شخص نے برداشت کی, غیر معمولی زحمتیں اس ایک انسان نے برداشت کی. کیا یہ کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں, شہید تو ہوئے, کربلا میں شہید نہیں ہوئے. کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ شہر میں شہید ہوئے. رہنے والے کہاں کے تھے؟ کوفہ کے. مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے, ہانی ابن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے, یہ قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی یہ بھی کوفہ میں شہید ہوئے. کیا اس پورے سفر میں ان کا امام حسین سے انٹریکشن تھا؟ انٹریکشن, غیر معمولی انٹریکشن. یہ امام کے پاس کئی مرتبہ ہے. کوفے والوں نے جو خطوط لکھے ہیں, خطوط لانے والوں میں جناب قیس بھی شامل. یہ راستوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے, راہ شناس تھے, جس کی وجہ سے ان کو یہ ذمہ دیا گیا تھا. یہ وہاں سے خطوط لے کر آئے امام حسین کے پاس, امام نے جو ان کو پیغام دیا یہ لے کر واپس گئے. جناب مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے اکمپنی کیا, پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل نے جو ان کو خط دیا ہے یہ پھر واپس امام حسین کے پاس لے کر آئے, اور پھر جب ان سے امام حسین نے کہا کہ اب تم آگے خط لے کر جاؤ اور کوفے والوں کو اطلاع دو کہ میں آ رہا ہوں, تو پھر یہ خط لے کر واپس روانہ ہو. تو کتنی مرتبہ اس سفر کے دوران انہوں نے کوفہ اور مکہ کے درمیان ان آؤٹ کیا ہے, کتنی مرتبہ, کبھی مکہ آ رہے ہیں, پھر واپس کوفہ جا رہے ہیں, پھر راستے میں امام سے ملاقات کر رہے ہیں, اور پھر واپس کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. جو آخری پیغام تھا قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی کے پاس, اس میں یہ لکھا تھا کہ اب میں کوفہ کی طرف عازم سفر ہوں, اور فلاں تاریخ کو امکان ہے کہ میں شہر کوفہ میں پہنچ جاؤں گا. یہ پیغام لے کر جب قیس ابن مصاہر جا رہے تھے, اب امام روانہ ہو چکے ہیں اور قیس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے ہی میں ان کو آگے بھیجا تھا. تو یاد رکھیے گا کہ قیس ابن مصاہر کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر لیا. یہ قادسیہ کا مقام کون سا ہے؟ قادسیہ, جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت اہم مقام ہے, اس لیے کہ اس سے تاریخ کے کئی حوالے جڑے ہوئے ہیں. ان سب کی تفصیل اس وقت بیان کرنا, بات کو طولانی کرنا, لیکن یاد رکھیے گا یہ قادسیہ کوفہ, اس کی جو انٹرنس ہے اس سے پہلے کی وہ چوکی ہے کہ جہاں پر ناکابندی کی جاتی, کہ اگر کسی کو گزرنا ہے تو یہاں سے ہو کر پھر وہ کوفہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہاں پر 5000 سپاہیوں کے ساتھ کون موجود ہے؟ وہ شخص کے جس کا نام ہے حسین بن تمیم. یہ کوتوال شہر ہے, ہے کے اوپر پیش ہے, مگر کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں ہے کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں. ہے کے بعد سواد, یا اور نون. اگر آپ یوں پڑھیں حسین بن تمیم, سواد کو پروناؤنس کرنا ضروری تاکہ امام کے نام کے ساتھ یہ نام مکس اپ نہ ہو, اور اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں حسین بن تمیم. بہت سے لوگ اس کو حسین بن نمیر سمجھتے ہیں, غلط, وہ دوسرا انسان ہے, یہ حسین بن تمیم. کتابوں میں بھی آپ کو بعض جگہ پر یہ غلط فہمی نظر آئے گی, اور اس کو حسین بن نمیر لکھا گیا, غلط, حسین بن تمیم, محقق علماء نے اس کی صراحت کی. یہ شخص کوتوال شہر تھا اور یہ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھا. اب شہر کے اندر کیفیت کیا ہے؟ شہر کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جناب مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, جناب قیس ابن مسہر سہدادی اسدی یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر آئے اور یہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو جو گرفتار کیا گیا تو مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس جو خط موجود ہے اس کو حاصل کیا جائے. جناب قیس کے خط کے اندر امکان یہ تھا کہ نام موجود ہوں گے کہ کن کو امام ایڈریس کر رہے ہیں, یعنی وہ نمائندہ افراد کون ہیں, تاکہ ان کو پھر گرفتار کیا جا سکے. جناب قیس ابن مسہر سہدادی اسدی نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں, تو انہوں نے ایک بہت اسمارٹ موو یہ کیا کہ اس خط کو نگل گئے. انہوں نے اس کاغذ کو, اس خط کو نگل لیا تاکہ ان کو پتہ نہ چل سکے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا, اس کا متن کیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ٹارچر ہونا ہے, ان کو زندان کے حوالے کیا گیا, برائب کرنے کی کوشش کی گئی, رشوت دینے کی کوشش کی گئی, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا, لیکن قیس نے اس موقع پر جوان مردی کا مظاہرہ کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس خط کے متن کو ڈسکلوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مال ہے, یہ متا ہے, یہ عہدہ ہے, یہ منصب ہے, بس اتنا بتا دو کہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا. انکار کہا, ہم تم پر اور زیادہ ظلم و ستم ڈھائیں گے. کہا, سب قبول ہے مگر میں حسین کا غدار نہیں بن سکتا, میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کا پیغام تم کو بتا دوں کہ حسین نے اس پر کیا لکھا تھا. بہت اصرار کیا, آخر میں ایک آفر کی اور اس آفر کو انہوں نے قبول کر لی. اور وہ آفر کیا تھی؟ وہ آفر یہ تھی کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارے لیے ایک اجتماع کا انتظام کرتے ہیں, لوگ آئیں گے, ہم لوگوں کے درمیان تشہیر کریں گے, لوگ آئیں گے اور ان سب کے سامنے تمہیں ممبر پر جانے کا موقع دیا جائے گا, ایک انٹروڈکٹری اسپیچ بھی ہوگی ہماری, تمہارا تعارف ہوگا اور پھر اس کے بعد تم ممبر پر جاؤ, بلند ہو, اور پھر اس کے بعد صرف اتنا کر دو کہ علی اور اولاد علی کے خلاف گفتگو کرو اور بنو امیہ کی تعریف کرو, بس اتنا بھی اگر تم کر دو گے تو تم کو رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ آفر کی اور جناب قیس نے بہت اسمارٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ ذہن میں لے آئیے کہ جناب قیس نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ممبر پر جانے کے لیے تیار ہوں. شہر کوفہ کے اندر لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں, ڈرم بجا رہے ہیں, اعلان ہو رہے ہیں, نوبتیں بج رہی ہیں کہ وہ جس سفیر حسین کی تم باتیں کرتے ہو کہ ان کو گرفتار کیا گیا, نہ گرفتار نہیں کیا گیا, وہ امیر ابن زیاد کا مہمان ہے, وہ تو ان کے مہمان ہیں, اور صرف مہمان نہیں ہیں, اتنے اچھے مہمان ہیں کہ ان کو تو فلاں موقع پر فلاں دن فلاں بجے ان کو باقاعدہ تقریر کا, خطاب کا موقع دیا جائے گا. سب سے گزارش ہیں کہ تشریف لائیں اور سنیں کہ جن کو وہ سفیر حسین سمجھ رہے ہیں, دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ باتیں جس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں, لیک کی جاتی ہے, ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جس کے آپ انتظار میں تھے, سفیر 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 کر رہے تھے, اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ تو بنو امیہ کے نغمے گانے والا ہے, وہ تو بنو امیہ کے گن گانے والا ہے, وہ تو جائے گا اور اولاد علی پر تبرہ بھیجے گا. اور وہاں پر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جیسے بھی کچھ شیعہ موجود تھے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ حسین ابن علی کا سفیر حسین کے پیغام کے بجائے حسین کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے. اجتماع تھا اور بہت بڑا اجتماع تھا, لوگ تھے اور کثیر تعداد میں لوگ تھے, سب وہاں پر جمع تھے. کچھ کے دلوں کے اندر حسرت, خدشہ, سب کچھ موجود تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور ایسے میں انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد, تعارفی کلمات کے بعد کہ یہ ہیں قیس ابن مسہر سہدادی اسدی جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, قیس تشریف لائیے ممبر پر اور بیان کیجئے کہ آپ کا موقف ہے, کیا آپ کے پاس پیغام. اور جناب قیس ابن مسہر ممبر پر آئے بڑی متانت کے ساتھ. کتنی دیر کی تقریر ہے؟ چند منٹوں کی, اس سے زیادہ تو وہ بول بھی نہیں سکے. اس کے بعد تو ان کو بالآخر گرفتار کیا ہے. انہوں نے آغاز میں حمد پروردگار کے بعد, ثنائے پروردگار کے بعد درود و سلام مختصر وہیں پر اپنا انٹینشن شو کر دیا کہ جب درود و سلام آل پر بھیج دیا, اب ابن زیاد کو احساس ہونے لگا کہ شاید میں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی. اور واقعا ایسا ہی ہوا, اس لیے کہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ قیس اپنی جان کو بچانے کے لیے حسین پر تبرہ بھیجیں گے. انہوں نے تو بالکل الٹا کر دیا. وہاں پر انہوں نے بنو امیہ کے خلاف گفتگو شروع کی, ان کے مظالم بیان کرنا شروع کیے, اور علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ خستہ تھکا ہوا ایک مسافر کہ جس نے زندان میں بھی اتنا وقت گزار لیا, مگر ذرا غور کیجئے کہ یہ ممبر پر ذکر فضائل علی کا کیا نشہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے وہ قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا, وہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار. انہوں نے اس موقع پر بیان کیا اور یہ بھی بیان کر دیا, یہ بھی بیان کر دیا کہ جب میں آخری مرتبہ حسین ابن علی سے ملا تھا تو وہ اس مقام پر تھے, امکان یہ ہے کہ اتنی دیر میں اتنے دنوں میں وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. جو حسین تک پہنچ سکتا ہے اپنے آپ کو حسین تک پہنچائے. اس کے بعد جناب قیس کو لے جایا گیا, سزا کے طور پر ان کو دارالعمارہ کی چھت سے زندہ گرا دیا گیا, وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے. یہ بھی کوفہ کے شہدا میں شامل ہے, یہ بھی تمہید کربلا میں شامل ہے. جیسے جناب مسلم بن عقیل حانی ابن عروہ, اسی طریقے سے جناب قیس ابن مسہر سیدادی اسدی اور بعض اور شخصیات بھی. کیا جناب قیس کی اس تقریر کا کوئی اثر ہوا؟ بالکل اثر ہوا, کیسے نہیں ہوا. بعض افراد جناب قیس کے اس پیغام کے بعد کسی طریقے سے مینج کر کے پہنچے ہیں امام حسین تک. اور یاد رکھیے گا, اگر گنجائش بھی اور امکان ہوا, اگلی تقریروں میں ذکر آئے گا, خاص طور پر ان پانچ افراد کا ذکر جس کو میں گروپ آف فائیو سے یاد کروں گا. گروپ آف فائیو میں کیوں کہہ رہا ہوں گروپ آف فائیو؟ اس لیے کہ یہ عجیب پانچ افراد ہیں کہ جو کوفہ میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے. یہ آپ دیکھتے ہوں گے کئی دفعہ کچھ آپ کو ایسے دوست نظر آئیں گے کہ مسجد میں آتے ہیں ساتھ, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ساتھ, عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں ساتھ, جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں ساتھ, مجلس میں آتے ہیں ساتھ, ہوٹل پر چائے پینے کے لیے جاتے ہیں ساتھ, پکنک پر جاتے ہیں ساتھ. ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا ایسا گروپ سا بن جاتا ہے. یہ پانچ افراد عجیب تھے, یہ بیچارے آپس میں اتنی پکی ان کی دوستی تھی کہ ساتھ ساتھ رہتے, کہیں جانا ہے ساتھ جا رہے, ایک کے ساتھ دوسرا لازم و ملزوم ہے. یہ کربلا بھی ساتھ پہنچے, یہ امام کے پاس ساتھ پہنچے, اور عجیب بات ہے لڑنے کے لیے میدان میں بھی ساتھ گئے, میدان میں لڑنے کے لیے بھی ساتھ گئے. اور ان کو بچانے کے لیے امام مظلوم نے عباس علمدار کو بھیجا, ان کی قدردانی کی. اور پھر اس کے بعد واپس آ رہے تھے حضرت عباس کسی طریقے سے, اس لیے کہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا. اور پھر جب ان کو واپس لا رہے تھے عباس, ان پر پھر حملہ ہوا, یہ پھر جوش میں دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہو, اور یوں شہید ہوئے. اور امام نے ان کے لیے بہت دعائیں کی. یہ سب کے سب نکلے تھے جناب قیس کی اس تقریر کے بعد, جو جناب قیس نے یہ تقریر کی تھی. اور بھی بعض افراد اسی طریقے سے روانہ ہوئے. جناب قیس ابن مسہر سیدادی اسدی کی شہادت کی خبر جب راستے میں امام مظلوم کو ملی تو اس موقع پر امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد جو اگلا جملہ کا وہ قرآن کی آیت, یہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 سورہ, جس کے اندر آیت تطہیر بھی ہے, آیت درود بھی ہے, اسی میں یہ آیت بھی جو امام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. اور یہ آیت عاشور کے دن بھی امام نے کئی مرتبہ پڑھی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ واقعا یاد رکھنے والی آیت, کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کیا آیت ہے, کیا ستائش ہے پروردگار کی طرف سے. پروردگار فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال, مومنین میں کچھ مردان حق ایسے ہیں کہ جو انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا. کچھ ایسے ہیں ان میں سے وعدہ کرنے والے, وعدے میں تو پکے تھے, نوبت آ گئی تو انہوں نے عملی طور پر اپنا وعدہ وفا کر دیا. ومنہم من ينتظر, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی اور ہم بھی اپنے وعدے کو نبھائیں گے. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے ذرا سی بھی تو تبدیلی نہیں کی, ذرا سے بھی اپنے قول کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حسین ابن علی نے یہ آیت جب قیس کی شہادت کی خبر آئی آنکھوں میں آنسو, انا للہ, اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ کر سند دی ہے قیس کی قربانی کی بارگاہ خدا میں مقبولیت کی, کہ پروردگار نے قبول کیا, وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھایا, پورا کیا اپنے وعدے کو, بے وفائی نہیں کی. یہ آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں نا کہ بعض شہدا جب شہید ہو رہے تھے تو شہید ہوتے ہوتے ہی سوال کیا فرزند رسول, اب وفائی تو یہ اپنا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے فرزند, میں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا نا, ایسا تو نہیں کہ میں بے وفا رہا. اور امام کہتے ہیں نعم قد وفیتا, جیسے سعید کے بارے میں کہ سعید نے حل وفائی تو یہ اپنا رسول اللہ, فرزند رسول میں بے وفا تو نہیں تھا, میں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا. اور امام سند دیتے ہیں قد وفیتا, یقیناً تم وفادار ثابت ہوئے. آپ غور کریں برادران عزیز, اب کیفیت کیا ہے؟ جناب قیس شہید ہو چکے, جناب مسلم ان سے پہلے شہید ہو چکے, اور یہاں پر امام مظلوم آہستہ آہستہ روانہ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ وہی قادسیہ کا مقام کہ جہاں سے قیس کو گرفتار کیا گیا تھا, اور اب اینٹیسپیشن یہ ہے کہ امام کو بھی وہاں سے گرفتار کیا جائے گا. اس موقع پر خاص طور پر ان 5000 افراد کا تذکرہ آتا ہے کہ حسین بن تمیم 5000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پر منتظر تھا. دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے, رپورٹس آ رہی ہیں, حسین ابن علی کا قافلہ کہاں پہنچا؟ یہاں پہنچا. اب حسین ابن علی کہاں پر ہیں؟ یہاں پر ہیں. وہاں پر قادسیہ میں حسین بن تمیم کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب علی, حسین ابن علی نے اپنے راستے کو بدلا ہے, کہ ایسا نہ ہو. پتا ہے کہ یہاں پر گرفتار کرنے کے لیے ناکہ بٹھایا گیا ہے اور یہاں پر 5000 افراد موجود ہیں, تو حسین ابن علی سرنڈر کرنے والی شخصیت نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. حسین ابن علی مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں, مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے. مقابلہ ہوگا تو بھرپور ہوگا, پھر اس کے بعد شہادت ہو جائے تو سر آنکھوں پر, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ حسین ابن علی سرنڈر کر دیں, مغلوب ہو جائیں خواہ مخواہ, ایسا نہیں ہوگا. تو امام نے اسٹریٹجیکلی اپنے روٹ کو نئے سرے سے مرتب کیا. جب یہ خبر وہاں پر پہنچی ہے حسین بن تمیم کے پاس کہ حسین ابن علی نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے, تو وہاں پر موجود 5000 میں سے 1000 کو جناب حر کی سرکردگی میں روانہ. یہ جناب حر جو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے آ رہے ہیں, وہ یہاں سے ٹوٹ کر آ رہے ہیں, ورنہ قادسیہ میں جہاں 5000 فوجی موجود تھے, ان 5000 فوجیوں کے اوپر حسین بن تمیم ہے, تو جو نیچے ڈپٹی سردار موجود ہیں انہیں میں جناب حر بھی شامل ہیں. 1000 کے رسالے کے اوپر وہ بھی سربراہ مقرر کیے گئے, اور ان سے یہ کہا گیا کہ فوراً نکلو, چیز کرو اور دیکھو کہ حسین ابن علی نئے روٹ کے مطابق کہاں پر جا رہے ہیں, کون سے پوائنٹ سے وہ انٹر ہونے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کوفہ شہر کے اندر, اور یہاں سے جناب حر نکلے. جب جناب حر نکلے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایمرجنسی سچویشن تھی. اس موقع پر ان کے لیے امکان نہیں ہوا کہ وہ 1000 افراد کے لیے پانی لے کر چلے. عرب کا صحرا, گرمی کی شدت, سورج چمک رہا ہے, پانی سے جہاں بلب ہے, پیاس کے مارے, پانی نہیں ہے, پیاس سے جہاں بلب, مرنے کے قریب, چیز کر لیا. یہاں پر امام مظلوم کا جو قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو کچھ افراد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, نعرہ تکبیر. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی کبریائی میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے, مگر اس وقت نعرہ تکبیر کوئی خاص وجہ؟ جواب ملا کہ جی فرزند رسول, ہم کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور کہیں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. کھجور کے درخت ایک علامت ہے کہ سبزہ ہے, ممکن ہے کہ وہاں پر کچھ فیوریبل سرکمسٹانسز ہوں, حالات کنڈیشنز کچھ بہتر ہوں. تو دوسرے افراد جو راہ شناس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں, یہاں پر کوئی کھجور کے درخت موجود نہیں. امام نے پوچھا کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید سواریاں ہیں, سوار ہیں جو سواری کے اوپر موجود ہیں, ہم کو تو کچھ سواریاں نظر آ رہی ہیں. یہ وہ 1000 کا لشکر تھا جناب حر کا کہ جو دور سے نظر آ رہا. امام نے اس موقع پر پوچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ داستان تو بہت لمبی ہے, میں تو اس کو شارٹ اینڈ سمرائز کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہ امام نے اس موقع پر پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم شیلٹر حاصل کر سکیں, کوئی پناہ گاہ؟ ارشاد ہوا کہ زو حسم کی پہاڑیاں, یہ جگہ کا نام ہے زو حسم کی پہاڑیاں, یہاں قریب میں موجود ہیں, وہاں پر ہم جا سکتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پہاڑیاں ہمیں پیچھے سے ایک پروٹیکشن فراہم کریں اور آگے سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. فوراً اپنے قافلہ مختصر کے ساتھ امام وہاں پر شفٹ ہوئے, بیبیاں ساتھ میں, خیمے لگائے گئے, ان خیموں کے اندر بیبیوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد تلواریں لے کر یہ آمادہ ہیں کہ اگر یہ حملہ آور ہوں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے. مگر اب وہ 1000 کا جو لشکر ہے جب وہ قریب آیا تو نظر یہ آ رہا ہے کہ لڑنے کے لیے آ تو رہے ہیں مگر ابھی تو مرنے کے قریب ہیں, یہ تو پیاس سے مر جائیں گے, ان کے پاس تو پانی ہی نہیں ہے. تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت تلواریں نیام میں رکھو, اس وقت جب یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, آئے ہیں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے مگر لڑنے کی پوزیشن نہیں ہے ان کی, ابھی تو مرنے کے قریب ہے. تو فرزند رسول کیا کریں؟ کہ ان کو پانی پلاؤ, ان کو پانی پلاؤ, ان کو پانی پلاؤ. یہ کون سی تاریخ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے پہلی محرم, یہ ہے پہلی محرم. یعنی آپ اندازہ کیجئے سات محرم کو پانی بند ہونے والا ہے, سات دن کے بعد پانی بند ہونے والا ہے. یہ جو فوج ہے یزیدی فوج, بے حیا فوج, بے شرم فوج, بے غیرت, ویسے ہی صحرا کا معاملہ ہے, ویسے ہی صحرا کا معاملہ ہے. پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, اسکیئرسٹی ہے, دریا ہو بھی تو یہ کیا پانی وہاں سے بھرنے دیں گے؟ امکان کبھی اس بات کا ہے کہ یہ راستہ بند کر دیں گے, پانی نہیں لینے دیں گے. امام مظلوم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ ہمارے گھرانے کے لیے پانی شارٹ ہو جائے, مگر امام کہتے ہیں وہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا, ابھی تو یہ پیاس سے مر رہا ہے. فرزند رسول یہ شیعہ نہیں ہے, کرنا ہو کئی دشمن ہیں, یعنی نیوٹرل بھی نہیں ہے, دشمن کہوں. اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ مرنے والے ہیں. علی کا بیٹا یہ نہیں دیکھ سکتا, یہ نہیں دیکھ سکتا, ان کو پانی پلاؤ. اور اب جب حسین کی طرف سے اعلان ہو گیا تو لشکر کے سارے افراد تلواریں تو نیام میں رکھ چکے ہیں, پانی کی چھاگلیں ہیں, مشکیں ہیں, لے لے کر سب کو پانی پلایا جاتا. الفاظ جناب ہور ڈائریکٹ ان کے ساتھ تو ڈائریکٹ مکالمہ ہے, مگر باقاعدہ الفاظ دوسروں کے ساتھ جو جملے ہیں, گفتگو ہے, وہ اگر آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے بھی وہ پانی نہیں پی پاتا, یعنی اس کے ہاتھ اس کے قابو میں نہیں ہے, اس کے اعصاب اس کے قابو میں نہیں ہے, اس کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اتنا تناؤ اس کے جسم کے اندر آ چکا ہے کہ وہ جامع آب اٹھانا چاہ رہا ہے نہیں اٹھا پا رہا ہے, اپنا چلو بنانا چاہ رہا ہے کہ پانی اس میں آئے, اس کے چلو نہیں بن پا رہا, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا, اتنی سخت پیاس اس وقت تھی. اس موقع یعنی جناب عباس پانی پلا رہے ہیں, علی اکبر پانی پلا رہے ہیں, سب پانی پلا رہے ہیں. اور اب اس میں آپ دیکھیے کہ الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ایک شخص کو امام نے دیکھا کہ بار بار وہ پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے, پانی گر رہا ہے, وہ پی نہیں پا رہا. تو امام کہتے ہیں کہ اے جوان ایک کام کرو کہ یہ جو مشق ہے اس کا دہانہ اپنے منہ کی طرف کرو. اس نے پھر کوشش کی, نہیں کر پایا, تو امام نے کہا کہ اچھا رکو, رب حسین ابن علی خود تشریف لائے, وہ مشق اپنے ہاتھوں میں, اور امام نے کہا کہ اب پانی پیو, میں تم کو پانی پلاتا ہوں. ابن مہان ابن تہاربی, یہ عجیب حسین ابن علی کا اخلاق ہے, احسان ہے, اخلاق ہے, سب کچھ ہے, اس کا مظاہرہ کیا اس موقع پر امام نے. سیٹل ہو گیا معاملہ, پیاس بجھ گئی, صرف انسانوں کی نہیں جانوروں کی بھی امپورٹنٹ ہے. 1000 آدمیوں نے پانی پیا, 1000 رہواروں نے, گھوڑوں نے, ناکوں نے پانی پیا, تو اتنا ذخیرہ تھا. جواب جی ہاں, کیوں؟ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ آگے پانی کی شارٹیج ہو سکتی ہے. اگر یہ پانی نہ پلاتے اور 7 تاریخ کو پانی بند ہو جاتا تو 3 دن نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہاں افراد کتنے تھے؟ 200-300, اس سے زیادہ نہیں تھے, اس سے زیادہ افراد نہیں تھے. اگر حسین ابن علی ان کو پانی پلاتے ہیں, پانی ہو گیا, ظہر کا وقت آیا, امام نے ہور کو بلا کر کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے, ہم اپنی جماعت کروا رہے ہیں, تم پسند کرو تو شریک ہو جاؤ اور چاہو تو الگ اپنی نماز جماعت پڑھاؤ. ظہور نے کہا کہ نہیں فرزند رسول, یہ تو نہیں ہو سکتا, نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے, نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے. یہی کام عصر کے وقت بھی ہوا, امام نے پھر کہا ہم جماعت کروا رہے ہیں اپنی, اگر چاہو تو اپنی جماعت الگ کروا لو. کہتے ہیں فرزند رسول نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے. پھر ایک مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھ, دونوں مرتبہ امام نے ایک مختصر سا خطبہ بھی دیا, اور امام نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تم تو بہرحال اپنے ایجنڈے کے تحت یہاں پر آئے ہو نا ہمیں گرفتار کرنے کے لیے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوفہ کیوں آئے, یہ دعوت نامے ہیں, ہمیں تو کہیں نہ کہیں جانا تھا تو ہم یہاں پر آئے ہیں, لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے, نہیں دینا چاہتے, کوئی بات نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. اور نے کہا کہ فرزند رسول مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں, نہ میں ان کا لکھنے والا ہوں, نہ میں ان کو اون کرتا ہوں, آپ نے احسان کیا وہ اپنی جگہ پر, ابھی تو مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا, بولا نہیں جا رہا, احسان اتنا بڑا ہے کس کو گرفتار کر رہے ہیں, وہ محسن کہ جس نے ابھی پانی پلا کر جان بچائی, نہیں بول پا رہے. سافٹلی آہستہ آواز کے اندر کہہ دیے. امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور جانے لگے, اور یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب ہر نے امام کے رہوار کی لگام پر ہاتھ ڈالا. ضمیر مجبور کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, اگر حکم کا بندہ ہے, ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا ابھی اتنا حوصلہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ اندر ملامت ہو رہی ہے, مگر ان سب کے باوجود اس نے حسین مظلوم کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا. اور جب ہاتھ ڈال دیا تو امام نے انتہائی ناراضی کے ساتھ کہا کہ سقلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی, یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈالا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تہذیب آل محمد میں بہت کم ایسے مواقع ہیں جہاں اتنا سخت لب و لہجہ استعمال کیا. امام نے اس موقع پر سقلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی, یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر تو نے اس طرح سے ہاتھ ڈال دیا؟ اس نے جو جواب میں کہا وہ آپ سنتے ہیں, جو میں اکثر کہا کرتا ہوں بعض اہل معرفت کا یہ جملہ کہ حر کو سیدہ کا احترام بچا گیا, حر کو شہزادی کا احترام بچا گیا. کہ جب امام نے یہ کہہ دیا تو اس نے سامنے سے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول کوئی اور اگر اس طرح سے کلام کرتا اور میری ماں کا نام لیتا تو شاید ٹیٹ فور ٹیٹ میں بھی اسی طرح سے جواب دیتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں تو وہ ہے. کہ جس کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا, جب تک وضو نہ کروں طہارت کی حالت نہ ہو میں آپ کی ماں کا نام لے بھی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ اس موقع پر جب حسین ابن علی یہ گفتگو کر رہے ہیں, حضرت عباس آ گئے, جناب علی اکبر آ گئے, جناب قاسم آ گئے. استاد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عباس نے قریب آ کر کہا, حر کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ حالانکہ اس نے کوئی بھی بے ادبی نہیں کی تھی, مگر جناب عباس علیہ السلام, حر کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ حر نے اپنا چہرہ جھکا لیا. اے فرزند امیر المومنین, میں نے بھی کوئی ایسی گستاخی نہیں. کچھ دیر کے لیے وہ پیچھے ہٹا, قافلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا, یہاں تک کہ دو محرم کو اب اس جگہ پر یہ قافلہ آ چکا کہ جہاں پر حسین کے رہبار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیں برادران عزیز, رہبار آگے نہیں بڑھ رہا اور سائملٹینیسلی ایک آپ جس کو کہیں گے کہ منصوبہ پروردگار, اور اس منصوبہ پروردگار کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سامنے جو دشمن ہے اس کا اپنا ایک طریقے کار. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابن زیاد کی طرف سے ایک پیغمبر آ گیا ہے حر کے پاس, اور اس نے خط حر کے حوالے کیا کہ یہ ابن زیاد کا آرڈر. کیا آرڈر؟ کا آرڈر یہ ہے, لکھا ہوا کہ حسین کے قافلے کو وہاں پر ٹھہرایا جائے کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزہ, نہ پانی ہو نہ سبزہ. حر کے لیے بہت سخت ہے, انہوں نے پانی پلایا اور اب میں ان کو پانی سے محروم کر دوں. نہ پانی ہو نہ سبزہ, سبزہ نہیں ہوگا تو مرکب جو رہوار ہے اس کو بھی غذا نہیں ملے گی, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ توانائی حاصل نہیں کر پائے گا, اور پانی نہیں ہے تو پھر تو معاملات اور سخت ہو جائیں گے. یہ خط وہاں پر آیا, اور پھر ساتھ ہی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہے اس کو صرف پیغام پہنچانے پر مامور نہیں کیا گیا, اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ آبزرو کرے کہ تم اس حکم پر عمل کرتے ہو یا نہیں. یہ یاد رکھیے گا, کربلا سے کوفہ کا فاصلہ زیادہ نہیں. آج بھی جو افراد جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ اس سے زیادہ کرنے, تو اس پیغمبر کے واپس جانے اور پھر واپس آنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا. وہاں پر اطلاع مل چکی ہے کہ حر نے بظاہر نرمی کا رویہ اختیار کیا, روک رہا تھا اور پھر جانے دیا, اور حسین ابن علی آگے چلے گئے, یہ پیغام لے کر آ گیا, اور اب ایگزیکیوشن کو بھی اس نے آبزرو کرنا ہے اور رپورٹ کرنا ہے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں پر امام حسین کے سامنے اس نے وہ خط لا کر رکھ دیا کہ فرزند رسول اب میں مجبور ہوں, اب دیکھ لیجئے کہ میری کیفیت کیا ہے, اب میں کروں تو کیا کروں, میں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ جو گورنر ہے کوفہ کا اس نے باقاعدہ حکم بھی دے دیا ہے اور آدمی بھی موجود ہے. امام نے اس موقع پر اس کا زیادہ امتحان لینا مناسب نہیں سمجھا. الہی منصوبے کی تکمیل اس موقع پر کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد حر یہ والا خط بھی لے کر امام کے پاس آیا, اور وہ کیا واقعہ ہو رہا؟ واقعہ یہ کہ امام مظلوم نے رہوار بدلا. اب یہ رہوار وہ ہے کہ جو حسین کی جنبش ابرو کو پہچانتا ہے, اس گھوڑے کو زلجنا کو امام کے ارادے کا پورا اندازہ ہے, امام آگے بڑھانا چاہتے ہیں مگر رہوار آگے نہیں بڑھ, سات گھوڑے بدلی گئے تبدیل کیے گئے مگر کوئی رہوار آگے نہیں بڑھتا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, کیا آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر اکرم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو پیغمبر اکرم کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ, سب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمارے مہمان بنیے, اللہ کے رسول ہمارے مہمان بنیے, تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا, خلو سبیلہا فإنہا مامورا, میری اس سواری کا راستہ چھوڑ دو, اس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں پر ٹھہرنا ہے. آپ اندازہ کیجئے وہ رسول اور یہ منیت کی منزل پر حسین, حسین کے رہوار کو پتا ہے کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے, اور یہ حسین کا زلجنا ہے اس کو معلوم ہے کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے. کیا حسین کا زلجنا کسی اور موقع پر بھی رکا؟ جی ہاں, ایک اور موقع تھا وہاں پر بھی حسین کا زلجنا رکا, اور یہ عاشور کے دن عصر عاشور ہوا کہ جب حسین رخصت آخر کے بعد مقتل میں جانا چاہ رہے ہیں تو زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. حسین کہہ رہے ہیں زلجنا یہ آخری زحمت ہے مگر زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا, زبان بے زبانی سے متوجہ کیا کہ سکینہ پچھلے پیروں سے لپٹی بھی فریاد کر رہے, اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. وہ موقع اور اس سے پہلے دو محرم کو یہ موقع کہ جب زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, صرف زلجنا نے, جس سواری کے جانور کو لایا گیا وہ سب آگے بڑھنے سے انکاری ہیں, اور حسین ابن علی سمجھ گئے کہ یہ وہ مقام آ گیا کہ جہاں پر ہم کو ٹھہرنا ہے, کہا کہ بلاؤ یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ, اور وہ لوگ آئے, اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے مکالمہ ہوتا ہے تو حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں, اے بنی اسد کے رہنے والوں بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا, بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ فرزند رسول یقال لہا نینوا, اس کا ایک نام نینوا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جتنے نام آپ سنتے ہیں نینوا, غازریہ, شط فرات, یہ مختلف چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے نام ہیں, مگر جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ مختلف ناموں سے ایک بڑے علاقے کو بھی جانا جاتا ہے, بالکل وہی والا معاملہ ہے, بالکل وہی والا معاملہ کہ ایک محلہ ہے برابر میں دوسرا محلہ ہے, اور کبھی اس پورے علاقے کو اسی ایک محلے کے نام سے یاد کر لیا جاتا ہے. تو اسی کے اندر غازریہ بھی ہے ایک حصے کا نام, نینوا بھی ہے ایک حصے کا نام. تو جب امام پوچھ رہے بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے, تو جو نام ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں, یقال لہا نینوا, فرزند رسول اس کا ایک نام نینوا ہے. کوئی اور نام؟ کہ یقال لہا غازریہ, فرزند رسول اس کا ایک اور نام غازریہ ہے. کہ کوئی اور نام؟ کہ یقال لہا شط الفرات, اس کا ایک نام شط فرات. اب شط فرات یعنی فرات کا کنارہ, تف یہ بھی ایک نام ہے, اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعۃ التف, تف کا مطلب بھی دریا کا کنارہ, حالانکہ وہاں پر جو دریائے فرات ہے وہ فاصلے پر ہے, اس کی ایک شاخ ہے جس کو نہر القما یا نہر القمی کہا جاتا ہے, وہ ایک شاخ وہاں پر موجود تھی, مگر اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا کہ دریا کا ایک کنارہ ہے, ورنہ وہ تو ریگستان ہے, بس ایک شاخ سی ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے کہ جس سے پانی حاصل کیا جا رہا تھا اور اسی پر پہرہ بٹھا دیا گیا تھا. اصل دریا دور ہے, اس کی ایک شاخ اور ایک برانچ, ایک آف شوٹ ہے کہ جو وہاں پر بہ رہی تھی. کہ اس کا ایک نام نینوا, ایک نام غازریہ, ایک نام شط فرات. حسین کہتے ہیں کہ ہاں مگر اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول جتنے نام ہم کو یاد تھے وہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, اور کوئی نام ہمیں تو یاد نہیں آ رہا. امام نے کہا جاؤ اپنے قبیلے میں کسی سے پوچھ کر آؤ. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ایک ہے بوڑھا, شاید اس کو کچھ معلوم, کہ جاؤ پوچھ کر آؤ. اس کو لے کر آئے, نہ سنائی دیتا ہے نہ وہ خود سے چل سکتا ہے, کرسی پر بٹھا کر سب اٹھا کر اس کو لے کر آئے. اور جب وہ آ گئے تو اب اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے. امام پوچھتے ہیں یہ نام تو تیرے قبیلے والوں نے بتائیں, کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول ایک نام اس جگہ کا اور بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا یقال لہا کرب و بلا. فرزند رسول اس کا ایک نام کرب و بلا ہے. کرب درد, بلا امتحان, عربی کے اعتبار سے بلا یعنی امتحان, امتحان کی جگہ, کرب کی جگہ, درد کی جگہ. تو امام حسین کہتے کہ نعم ہذا ارض کرب و بلا, بالکل درست یہی جگہ کرب کی بھی ہے, آزمائش اور امتحان کی بھی ہے. اے بنی اسد کے لوگوں, باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ فرزند رسول بنی اسد سے آپ بعد میں بات کر لیجئے گا, اس لیے کہ جناب زینب آپ کو بلا رہے ہیں. حسین ابن علی کا زینب بلا رہے ہیں. بنی اسد والوں کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا اور آئے جناب زینب کی محمل کے پاس کے جہاں پر جناب زینب سوار, اور پوچھنے لگے کہ بہن زینب کوئی خاص سبب مجھے یاد کرنے کی کیا وجہ ہو؟ کہا کہ بھیا کیا ارادہ ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ زینب اس جگہ پر ابھی ہم خیمے لگائیں گے, یہاں پر ہمیں ٹھہرنا. زینب کہتی ہیں کہ بھیا کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی اور جگہ جا کر ٹھہریں؟ کہا زینب کوئی خاص سبب؟ کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے, اس خاک سے تیری خون کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھیا جب سے یہاں پر ہم لوگ ٹھہرے ہیں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں, تو تیرا نام لے لے کر ماتم کر رہی ہے, واہ حسین نہ کہہ کر ماتم کر رہی ہے, یا حسین نہ کہہ کر ماتم. حسین مظلوم نے یہ سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے زینب پہچانا نہیں کہ یہ کس کی آواز ہے, یہ کس کی صدا ہے؟ کہ پہچان نہیں پا رہی لیکن جانی پہچانی کچھ آواز ہے. کہا یہ آواز کسی اور کی نہیں, ماں فاطمہ زہرا کی آواز, یہ اماں کی آواز ہے, ماں فریاد کر رہی ہے, ماں ماتم کر رہی ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہ بہن ہونا یہیں پر ہے وہ سب کچھ کہ جس کی خبر تمہیں بھی ہے. اور اب حسین مظلوم کچھ دلاسا دے کر, کچھ تسکین کے جملے کہہ کر پھر واپس آئے بنی اسد کے پاس, اور کہنے لگے بنی اسد والوں تم سے ایک کام ہے. کہا حکم کیجئے فرزند رسول, ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بنی اسد والوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کربلا کے شہداء میں شامل ہو جائیں, ہر ایک کے اندر ایک طرح کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی. ایک امام کا کام بھی یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. بنی اسد میں جب اتنی شجاعت اتنی ہمت نہیں, تو جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کام ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. اے بنی اسد والوں, تمہاری یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں, ہم تمہاری اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. کیا فرزند رسول کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. کیا فرزند رسول آپ جتنے دن چاہیں یہاں پر ہمارے مہمان ہوئیے, خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے مہمان بن کے رہیے یہاں پر. تو حسین ابن علی کہتے ہیں کہ بنی اسد والوں شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں چند دنوں کی بات نہیں کر رہا, اب تو ہمیں قیامت تک کے لیے یہیں پر رہنا ہے. بنی اسد والے کہ فرزند رسول؟ کہا کہ ہاں, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہیں پر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری حتک حرمت بھی ہوگی. یہ سارے الفاظ امام نے عربی کے اندر اس موقع پر ارشاد فرمائے. بنی اسد والے سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں فرزند رسول اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بنی اسد والوں سے وہ زمین خریدی گئی. اور اب حسین مظلوم اگلی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بنی اسد والوں یہ زمین ہم تم کو خریدنے کے بعد پھر سے ہیبہ کرنا چاہتے. فرزند رسول ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر رہنا چاہتے. کہا کہ ہاں, تمہاری زمین پر ہمیں کتنی جگہ کی ضرورت ہوگی, ہم تو رہ لیں گے, مگر یہ زمین ہم تم کو ہیبہ کرنا چاہتے ہیں اگر تم ہم سے وعدہ کرو کہ ہماری تین شرائط پر عمل کرو. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ فرزند رسول جو آپ کا حکم, فرمائیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. کہ پہلا وعدہ تو یہ کرو ہم قربان ہو جائیں حسین ابن علی پر کہ جنہوں نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے نہ اکبر کو یاد کیا, نہ قاسم کو یاد کیا, زائر کو یاد کیا, اپنے زیارت کرنے والے کو یاد کیا. کتنے ہی مومنین ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا, وہ کربلا پہنچ چکے ہیں, بہت سے ہیں جو کربلا پہنچنے والے ہیں, مگر وہ جو حسین کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں, حسین اپنے زائر کو کربلا پہنچ کر یاد کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا زائر کا بڑا احترام ہے, یہاں تک کہ روایات کے الفاظ میں قبلہ تائید کریں گے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا حسین اپنے زائر کو پہچانتے ہیں, اتنے لوگ جا رہے ہیں حسین ابن علی کی زیارت, کیا حسین اپنے زائر کو پہچانتے ہیں, تو معصوم کا جواب یہ تھا کہ تم اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا حسین اپنے زیارت کرنے والے کو پہچانتے. زائر اور حسین کا معاملہ الگ ہی معاملہ ہے. تو حسین ابن علی کہتے ہیں اے بنی اسد والوں, میری پہلی شرط یہ ہے, زمین تمہاری تم کو ہبا کر دی, تم ہی سے لے کر تم کو ہبا کر دی, پہلی شرط یہ ہے کہ ظاہر بہت تھکا ہوا آئے گا, یہاں پر آئے گا تو ہماری قبر کا متلاشی ہوگا, حالات پتہ نہیں کیسے ہوں, موافق ہوں نہ موافق ہوں, کوئی نشان ہو یا نشان نہ ہو, بنو امیہ کا زمانہ بنو عباس کا زمانہ, ایک وعدہ کرو کہ جب ظاہر پوچھتا ہوا ہے کہ میرے مولا کی قبر کہاں پر ہے تو تم اس کو بتا دینا یہ ہے حسین ابن علی کی قبر, ایسا نہ ہو کہ اسے حسین کی قبر کو تلاش کرنے میں کوئی زحمت ہو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرزند رسول ہمارا وعدہ, آپ کا زائر آپ کی قبر کو تلاش کرتا ہوا آئے گا, ہم نشاندہی کریں گے کہ آپ کی قبر کہاں پر ہے. کہ فقط اتنا نہیں, اے بنی اسد کے لوگوں مجھ سے دوسرا وعدہ یہ کرو کہ جب میرا زائر آئے گا تو اسے تین دن اپنا مہمان بناؤ گے. تھکا ہوا, خستہ شکستہ, پتہ نہیں کہاں سے دور دور سے, وہ آ رہا ہوگا, اسے تین دن کے لیے اپنا مہمان بنانا, کہا کہ فرزند رسول ہمارا بات ہے, ہم آپ کے ظاہر کو تین دن مہمان بنائیں گے. اور اب حسین کہتے ہیں کہ بنی اسد والوں ایک تیسری شرط بھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ وقت آئے گا 10 محرم کو ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے, قاتل قتل کر کے چلے جائیں گے, قاتل قتل کر کے چلے جائیں گے. وعدہ کرو کہ جب وہ لوگ چلے جائیں اور تم اپنے آپ کو امن میں محسوس کرو تو یہاں پر آ کر کم سے کم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں بے گور و کفن رہ جائیں, ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. بنی اسد والے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں فرزند رسول وعدہ رہا کہ ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے. کہ جاؤ اب جاؤ, مگر ایک کام کرنا, جب وہاں اپنی بستی میں پہنچو تو اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دینا, میں ان سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حیران پریشان کے ہمارے گھر کی خواتین سے حسین ابن علی کو کیا سوال اور کیا کام, مگر گئے اور جا کر کہنے لگے بیبیوں تمہارے نصیب جھاگ گیا ہے, فرزند رسول نے تم کو طلب کیا ہے. وہ بیبیاں اپنا حجاب درست کرتے ہوئے, اپنے لباس کو درست کرتے ہوئے, اپنے برقعے سنبھالتے ہوئے, کہ فرزند رسول نے ہم کنیزوں کو یاد کیا ہے, ہم بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ حسین ابن علی کی طرف چلنے لگی اور جب سب پہنچ گئیں تو فرزند رسول آپ نے یاد کیا, ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. حسین کہتے ہیں اے بیبیوں جس طرح سے تم ہو نا, میرے گھر کے اندر بھی خواتین موجود ہیں, میں زینب کا بھائی ہوں, میں ام کلثوم کا بھائی ہوں, میری ازواج کے اندر لیلہ اور رباب موجود ہیں, یاد رکھنا میرے پاس بھی میرے گھر کے اندر بھی خواتین اور بیبیاں موجود ہیں, اگر ہو سکے تو ایک وعدہ کرو کہ جب ہمارے لاشیں یہاں پر بکھرے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یزیدی فوج کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے, مگر اتنا وعدہ کرنا جب تم فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آؤ, ہمارے لاشوں کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا, اسی طرح سے ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. ان بیبیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول یہ وعدہ رہا کہ یہ کام تو ہم ضرور کریں گے. اور جب جانے لگی تو کہنے لگے حسین اے بیبیوں ذرا اپنے گھر کے بچوں کو تو بھیج دینا, ان سے بھی دو باتیں کر. بیبیاں گئیں اور اب واپس حیران کہ بچوں سے حسین کو کیا کام, مگر حکم ہے بچوں سے کہا جاؤ اور جا کر حسین ابن علی کی بات سنو. بچے آئے خوش خوش ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر حسین ابن علی سے پوچھتے ہیں فرزند رسول ہم بھی کوئی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. کہا کہ ہاں بچوں دیکھو جس طرح سے تم ہو نا, میرے گھر میں بھی بچے ہیں, میرے ایک پوتے کا نام محمد باقر ہے, میری ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے, جس طرح سے تم اپنے ماں باپ کے پیارے ہو یہ بچے مجھے بھی بہت عزیز ہیں, میرے گھر میں بھی بچے موجود ہیں, میرا سب سے چھوٹا بچہ تو 6 مہینے کا علی اصغر ہے, میرے گھر میں بھی بچے ہیں, کیا ایک کام کر سکو گے؟ کہا فرزند رسول حکم کیجئے آقا ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں, تو ایک کام کرنا کہ اس موقع پر کھیلنے کے بہانے آ جانا, کہ یہ کھلا میدان ہے کھیلنے کے بہانے آ جانا اور کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا کہ اسی طرح سے ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. حسین ابن علی نے سب سے وعدہ لیا, بچوں نے بھی وعدہ کر لیا اور چلے گئے, اور یہ آئے بھی 11 محرم کو یا 12 محرم کو دفن کرنے کے لیے آئے. مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے مولا سید سجاد یہ اتنا اہتمام کیوں کرنا پڑ رہا ہے, آپ تو زندہ سلامت موجود ہیں, اے مولا جب معجزے کے ذریعے سے بعد میں آ رہے تو پہلے کیوں نہیں؟ کہ اسباب ظاہری کے تحت ذرا دیکھ لو کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں, میرے گردن میں توقع خاردار ہے, یہ بیٹا اپنے بابا کی لاشے کو دفن کرے تو کیسے دفن کرے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما, عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ماتم